السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 73، آخری لیسن ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ، جیسے کہ ہم آٹھویں پارے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ کے فضل سے ہی اتنا یہ کمپلیٹ ہو چکا. سورۃ الاعراف میں شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کچھ اقوام کے حالات بتائے گئے ہیں، اور یہ حالات دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں مکہ والوں کا جو حال تھا یا ان کا جو انداز یا رویہ تھا، تو اس کے سپورٹ کے لیے آپ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، آپ کی قوم سے پہلے کی جو قومیں تھیں، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو اسی طرح کا جواب دیا تھا جیسے آج اہل مکہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مان رہے. پیچھے ہم نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد قوم عاد تھی جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور اب تیسری قوم جو ہم پڑھیں گے یہ قوم سمود ہے جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے. تھوڑا سا ایک نظر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تو ان کو غرق کر دیا گیا. طوفان نوح بہت مشہور واقعہ ہے، تقریباً ہر قوم کے ہسٹری میں طوفان نوح کا ذکر ہمیں ملتا ہے. قوم ہود، یعنی ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ٹھنڈی آندھی کا عذاب بھیجا، تند ہوائیں ان کے اوپر چلیں، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے خود چیلنج کیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو لے آؤ عذاب. ایک جگہ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ انفال میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اے اللہ، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے. یعنی آپ دیکھیں کہ شرک کرتے کرتے بالکل ہی ان کی عقل معاوف ہو گئی تھی، حالانکہ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ اے اللہ، اگر یہ سچ ہے اور تیری طرف سے حق ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. تو بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہے جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے بھیج دے. دوسری اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آبا اور اجداد کی تقلید میں یہ لوگ مبتلا تھے. تو ہر دور میں گمراہی کی بنیاد دراصل یہی آبا پرستی رہی ہے، اینسیسٹر ورشپ جسے کہتے ہیں. قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی کہ کیا ہم شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کریں، ایک اللہ کو مانیں، جبکہ ہمارے آبا اور اجداد تو ان تمام بتوں کی پرستش کرتے رہے، مانتے رہے. تو یہ جو بڑوں کی تقلید کی بیماری ہے یہ عام ہے، اور آج ہم مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. پھر رجس کا ذکر آیا تھا آیت نمبر 71 میں. دراصل یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ رجس دراصل یہاں پر رجز سے بدلا ہوا ہے، کیونکہ رجس جب سین کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نجاست، پلیدی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں رجز عذاب کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر دراصل اس کے معنی ابن کثیر نے ناراضی اور غضب بتائے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بتوں کے کچھ نام رکھ لیے تھے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے، جیسے کہ اہل مکہ نے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے، لات، عزا، منات، حبل وغیرہ. انہوں نے بھی سردا، سمودو، حبا اس طرح کے نام رکھے تھے، کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور جیسے آج مسلمانوں نے رکھ لیے ہیں، داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، بابا فرید شکر گنج، مشکل کشا وغیرہ. تو ایسے کوئی بھی نام کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو زیب نہیں دیتے ہیں، کیونکہ مشکل دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کسی مشکل کو دور کرنے والا، کسی مشکل میں انسان جب گھرتا ہے تو اس کو ہٹانے والا، یا کوئی حاجت ہے تو اس کو پوری کرنے والا، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور یہ قوم، یعنی آج کے لوگ، جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے. سورہ حاقہ، سورہ ہود، سورہ احقاف، ان سب میں یہ ذکر ملتا ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب انہوں نے عذاب کا چیلنج دے دیا تو ان پر تیز آندھی کا عذاب آیا جس میں شدید ٹھنڈک تھی۔ یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی اور مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، اور اس نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو ان کے اپنے ہی گھروں میں ہلاک کر ڈالا، اور وہ قوم جو کہ اتنی تنومند تھی، تنوتوش رکھنے والی قوم تھی، جس کو اپنی قوت اور طاقت پر گھمنڈ تھا، وہ اپنے ہی گھروں میں یوں گری پڑی تھی جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح اس قوم کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا۔ بس چند لوگ تھے جو بچ گئے، جو ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تو ان 6 اقوام کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت غالباً 3500 قبل مسیح میں ہوئی، اور ان کا جرم کیا تھا؟ تکذیب۔ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، لہذا غرق کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ ان کو غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ قوم ہود یعنی عاد کی طرف، اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ غالباً 3000 قبل مسیح میں قوم عاد کو ان کی تکذیب کے جرم میں ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر کے اہل ایمان کو بچا لیا گیا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا پیچھے کے لیسن میں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آیت 72 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح سے ابھی ہم پڑھیں گے قوم صالح علیہ السلام کے بارے میں، جو سمود کہلاتی ہے یہ قوم، اس کی ہلاکت کیسے ہوئی۔ تقریباً 2500 قبل مسیح میں قوم سمود کو ان کی تکذیب کے جرم میں ایک زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ قوم لوط کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے، کہ ان کی ہلاکت تقریباً 2100 قبل مسیح میں مجرم قوم لوط کو ان کی تکذیب کے جرم میں پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، آیت 84 میں لفظ آئے گا، یہ آیت آئے گی۔ قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت تقریباً 1400 قبل مسیح میں قوم شعیب کو ان کی تکذیب کے جرم میں زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر آل فرعون کی ہلاکت ہوئی تقریباً 1300 قبل مسیح میں قوم موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تکذیب کے جرم میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ آیت 136 میں ہم پڑھیں گے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تو یہ 6 اقوام کی ہم نے جو بات کی تھی شروع میں، یہ وہ 6 قومیں تھیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام، پھر آل فرعون، ان کو ہلاک کیا گیا، ان کو بھی غرق کیا گیا۔ اب آیت نمبر 73 دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین پر چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اب دیکھیں کہ تقریباً ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہی رہی، کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی دعوت دے رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ جب مشرکین مکہ آخری دفعہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ مان جائے بات، اور ہم اس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو سرداری دے دیں، یا 1 سال ہم ان کے معبود کی پوجا کر لیں اور 1 سال یہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، اس طرح کی آفر بھی انہوں نے کی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر تم اس کو مان لو گے تو پورا عرب اور عجم تمہارا سرنگوں ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا ہم سے بتاؤ، ہم کو بتاؤ کہ کیا بات ہے جس کو ماننے کی وجہ سے، جس کو کہنے کی وجہ سے عرب اور عجم ہمارے زیر نگیں آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت، بس لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ انہوں نے سر جھٹک کر وہ لوگ چلے گئے تھے، کہنے لگے کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ واقعی میں پورا عرب ہی نہیں بلکہ عجم ان کے زیر نگی نہیں آ گیا تھا۔ صرف چند سال گزرے تھے، صرف چند سال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب زمین ناپی گئی تو کئی کروڑ ایکڑ زمین مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ مسلمان علاقے پر علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی بدولت کس طرح سے ان کو دنیا میں عروج عطا کیا۔ کیا وہ کلمہ تھا، کیا وہ چیز تھی؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی تو وہ اللہ کی کتاب تھی، یہی تو وہ کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ بندگی کسی کی نہیں ہوگی، عبادت کسی کی نہیں ہوگی، الہ صرف ایک ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر دی جائے گی۔ اور یہی دعوت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی کہ ایک رب کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ گئی ہے۔ اس اونٹنی کا تقاضا بھی انہوں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے رب کی طرف سے ایک معجزہ ہمیں دکھا دو، ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی۔ اور یہ جو قوم تھی سمود کی، حجاز اور شام کے درمیان وادی القرہ میں واقع تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ہجری میں تبوک کا سفر کیا تو جاتے ہوئے آپ کے صحابہ کا یہاں سے گزر ہوا، جس پر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے، یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور انہوں نے زمین پر کیا فساد کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، حالانکہ اس معجزے کا تقاضا خود انہوں نے کیا تھا، ان کی خود ڈیمانڈ تھی، اور ان کی ڈیمانڈ پر وہ معجزہ پورا بھی کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ کوئی ایک ایسی گابھن اونٹنی ہمارے لیے پہاڑ سے برآمد کر دی جائے، لیکن جب وہ اونٹنی آ گئی اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی، تو ان کا حشر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، اہل عرب کے لوگ جانتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے بچے کی زبان پر یہ کہانی عام تھی، قوم عاد اور قوم سمود کی، ان کی پرانی تاریخوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو قدیم ترین اقوام میں یہ دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئی، لیکن ان کا اتنا مشہور اور معروف ہونا کوئی کام آیا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، رسولوں کی تکذیب کی۔ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم سفر کریں مدینہ اور تبوک کے درمیان، پرانا ریلوے اسٹیشن ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں، اس علاقے کو، یہی سمود کا صدر مقام تھا، سینٹر تھا ان کا۔ ابھی بھی ہزاروں ایکڑ کی زمین پر وہ عمارتیں موجود ہیں جن کو ان لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا، اور اس شہر کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی آبادی 4-5 لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ اس زمانے میں بھی لوگ ادھر سے گزرا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ گزرتے ہیں، عصر قدیمہ کے لوگوں نے ادھر سے کئی سفر کیے ہیں۔ اور وہی بات کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر وہاں سے صحابہ کرام گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نشاندہی کر کے بتایا کہ دیکھو یہ وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور آپ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا، باقی کنووں کا پانی نہ پینا۔ پھر ایک پہاڑی درے کو دیکھ کر آپ نے بتایا کہ اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ آج بھی وہ مقام فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ مسلمان جو صحابہ کرام تھے وہاں پر وہ سیر کرتے پھر رہے تھے، آپ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ تو یہاں پر جو کھلی نشانی دی گئی تھی ان کو، دلیل کی جو بات کی گئی ہے، دراصل یہ وہی اونٹنی تھی جو اللہ کی نشانی تھی۔ تو یہ اونٹنی جو ہے بطور معجزے کے طور پر ظہور میں آئی تھی، انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور ان کے مطالبے پر یہ معجزہ پیش کر دیا گیا۔ لیکن اب اس اونٹنی کے ساتھ کیا ماجرا تھا کہ جو معجزہ انہوں نے طلب کیا وہی ان کے لیے وبال جان بن گیا؟ روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اونٹنی آزادانہ طور پر چلتی پھرتی تھی اور اس کی خوراک بہت زیادہ تھی جو ان کے سارے جانور ایک دن میں کھاتے تھے، ایک دن یہ اونٹنی وہ پورا کھا لیا کرتی تھی، چر لیتی تھی۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مخصوص تھا کہ جس کنویں سے یہ پانی پیتی تھی پورا ایک دن، پھر دوسرے لوگ اس میں سے پانی نہیں لے سکتے تھے، یہ اونٹنی پانی پیتی تھی۔ تب یہ لوگ اس سے پریشان ہو گئے، کافی دن تک یہ لوگ دیکھتے رہے، اس کو چرتے پھرتے دیکھتے رہے کہ کس طرح سے یہ اونٹنی تنہا پانی پی لیتی ہے۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، دوسرے دن ان کے جانور پانی پیتے تھے، تو یہ لوگ بڑی مشکل سے وہ برداشت کر رہے تھے اس بات کو۔ آخر ان لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، ساز باز کی اور ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے سوچا کہ اس اونٹنی کو ہم قتل کیے دیتے ہیں، اور حضرت صالح کے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں جس کا انہیں کوئی خوف ہوتا، تو لہٰذا انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہی دراصل انہوں نے اپنی شامت کو دعوت دی تھی۔ اسی کے بعد پھر ان پر عذاب کا آغاز ہوا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 75، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا رسول ہے؟ وہ کہنے لگے، جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ متکبر کہنے لگے، جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے نہیں۔ یعنی ان کی ہٹ دھرمی کی انتہا آپ دیکھیے کہ پہلے تو ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم صالح علیہ السلام کو واقعی میں اللہ کا رسول سمجھتے ہو؟ تو وہ ایمان والوں نے کہا کہ ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں جو کچھ بھی صالح علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم کا استہزاء کا انداز آپ دیکھیے کہ کیسے اس نے تکبر کیا اور کیسے رسول کا مذاق اڑایا۔ یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے اور ایمان لانے والے کمزور مسلمانوں سے پوچھتے تھے، بھلا صالح کی جس دعوت کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم اسے غیر معقول باتیں سمجھتے ہیں، تم انہیں کیسے معقول سمجھ کر ایمان لے آئے ہو؟ تو یہاں پر ان کمزور مسلمانوں نے اپنے جرات ایمانی کا مظاہرہ کیا اور جواب دیا کہ جس بات کو تم غلط کہتے ہو اسی کو ہم معقول اور برحق سمجھتے ہیں اور اسے واقعی رسول برحق مانتے ہیں۔ تو اس جواب میں متکبر لوگوں نے کہا کہ جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے قبول نہیں کر سکتے۔ یعنی ہٹ دھرمی کا انداز آپ دیکھیے۔ آیت نمبر 76، قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون فأقروا الناقة وأتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ، اگر تو واقعی میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تو جو اللہ کی اونٹنی ان کے پاس بطور معجزے کے بھیجی گئی تھی اور ان کے مطالبے پر بھیجی گئی تھی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کی کونچے کاٹ دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں باہم مشورہ کیا اور اتفاق رائے سے ان میں سے ایک جو صحت مند اور زیادہ طاقتور انسان تھا، جس کو بدبخت انسان کہا گیا ہے، اس نے اس بات کا ذمہ لیا کہ اس اونٹنی کو وہ ٹھکانے لگائے گا۔ چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا ایک زور آور شریر مضبوط شخص تھا جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام قدار تھا اور وہ اپنی قوم میں ایسے ہی تھا جیسے تم میں ابو زما۔ ابو زما دراصل یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ یہ بخاری کی کتاب التفسیر سے حدیث لی گئی ہے۔ اب جب اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی گئیں، اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تو ہم کو جو عذاب کی دھمکی دیتا تھا لیا ہوا عذاب۔ اونٹنی سے نجات پا کر ان لوگوں نے خوشیاں منائی اور صالح علیہ السلام کو بذریعہ وہی بتایا گیا کہ ان لوگوں کو عذاب کی دھمکی دے دو، کہو کہ 3 دن کی مہلت ہے تمہیں، 3 دن تم مزے اڑا لو، پھر اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ لیکن قوم نے صالح علیہ السلام کی اس بات کو کچھ اہمیت نہ دی اور پھر وہی جھٹلایا آپ کو۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام کے قتل کی بھی تیاریاں ہونے لگیں۔ منصوبہ تیار کیا گیا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور مشترکہ طور پر ایک ساتھ حملہ کر دیں گے اور آپ کا کام تمام کر دیں گے، تاکہ بعد میں اگر کوئی پوچھے تو سب قسمیں کھا کر یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو اس قصے کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھنے کے سیم یہی سچویشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ ایک تو دھمکی دی جاتی، آپ کو چیلنج کیا جاتا، پھر یہ بھی کہا جاتا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس کے کوئی آثر نظر نہیں آتے، وہ عذاب تو ہم پر نہیں آیا، مطلب آپ ہی غلط ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سازشیں کی جانے لگی یا منصوبے بنائے جانے لگے۔ ہجرت کی رات کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا، کہ تمام مکہ والوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا اور سب نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہر گھر کا، ہر قبیلے کا ایک فرد ہوگا، سب مل کر ماریں گے تو ان سے بدلہ نہیں لے سکیں گے بنو ہاشم، لہذا اس طرح کا انہوں نے پلان بنایا تھا۔ تو پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود کے جو کھنڈرات ہیں، یہ آج بھی کچھ ان کے نشانیاں باقی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا اور صالح علیہ السلام وہاں سے اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کر نکل گئے، تو ان لوگوں نے تیسرے دن پہاڑوں کی طرف سے ایک سیاہ بادل آتے دیکھا۔ جب وہ بادل نظر آیا تو یہ قوم کے لوگ بڑے خوش ہوئے جو ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ سمجھے بادل کو دیکھ کر کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن یہ بارش برسانے والا بادل نہیں تھا بلکہ ان کی جانوں پر مسلط ہونے والا عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا، جس میں کہا جاتا ہے کہ سیاہ غلیظ گندھک کے بخارات ملے ہوئے تھے، دھواں تھا۔ ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ کسی پہاڑ سے کوئی لاوا پھٹا جس سے شدید زلزلہ آ گیا اور اس سے ہولناک چیخوں کی آواز بھی آتی رہی جس سے دل دہل جاتے اور کان پھٹے جاتے تھے، اور وہ دھوئے نے ان کے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کے دلوں اور کلیجوں کو معوف کر دیا اور انہیں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ساری قوم چیخ چیخ کر تڑپ تڑپ کر وہیں ڈھیر ہو گئی، اور ان کے مکانات جو تھے اس زلزلے کی وجہ سے، جو محلات تھے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ جو پہاڑوں میں گھر بنائے تھے پہاڑوں کو تراش کر، تو سب کے سب ختم ہو گئے سوائے چند ایک کے۔ اور وہی جو یہ واقعہ ہم پیچھے حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ وہیں سے واپسی پر جب اللہ کے رسول گزرے تھے غزوہ تبوک سے واپسی پر، تو یہاں پر کچھ دیر ٹھہرے تھے۔ اس کو ہجر بھی کہا جاتا ہے، ہجر کا علاقہ۔ وہ کنواں بھی اللہ کے رسول نے دکھایا جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی، کچھ کھنڈرات تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی جگہ سے فوراً گزر جانا چاہیے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، یہ مقام عبرت ہے اصل میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ سے روتے ہوئے گزر جایا کرو اور وہاں سے جلد نکل جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ عذاب تم پر بھی آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ تو یہ ایک ایک قوم کے واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے لیے یہ واقعات، عبرت کے واقعات کیسے ثابت ہو سکتے ہیں کہ اتنی زور آور قوم جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے تھے، کچھ روایت سے بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی عمریں بہت ہوا کرتی تھیں اور ان کی عمروں کی وجہ سے جو یہ لکڑی کے گھر بناتے تو وہ جلد ہی ٹوٹ جاتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے زمین پر اور پہاڑوں کو تراش کر بہت ہی مضبوط محل تعمیر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ بہترین انجینئر تھے یہ لوگ، بہترین آرکیٹیکچر، یعنی جو اس کا نمونہ اگر ہم دیکھیں گے، کبھی اتفاق ہوا تو یا آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کریے آپ کو وہاں دکھائی دیں گے ان کے کھنڈرات۔ ریاض میں ایک میوزیم ہے، اتفاق سے مجھے دیکھنا اتفاق ہوا تھا دیکھنے کا، اس میوزیم میں ان کھنڈرات کے کچھ نمونے لا کر رکھے گئے تھے، کچھ پتھر، کچھ نمونے، کچھ ڈیزائن کی ہوئی عمارتیں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے اس کے بچے ہوئے۔ واقعی میں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کہ آج کی کوئی ترقی یافتہ قوم نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کے جیسی زور آور قوم پہلے دنیا میں پیدا نہیں کی گئی، پہاڑوں کو تراش کر یہ محل بناتے تھے. بہت ہی ذہین قوم تھی، طاقتور قوم تھی، لیکن اسی طاقت اور اس زوم میں یہ مبتلا ہو گئی تکبر میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلایا. تو آپ دیکھیں انجام کیسا ہوا. تو انسان کتنی بھی ترقی کر لے، کتنی بھی اسکائی کریپرز وہ بنا لے، لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتوں پر وہ فخر کرنے لگے، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے اور رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے تو یہ ترقی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ختم ہو جانا ہے ساری چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں ایسی قوموں کو، اور ان کی جگہ دوسری قومیں لے لیتی ہیں. پھر اس قوم کی جیسی قوم بھی پیدا نہیں کی گئی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا تکبر انہیں لے ڈوبا. تو انسان کتنا بھی بڑا بن جائے، اس کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا. وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کی بندگی اختیار کرے، رسول کی بات مانے، نہ کہ اپنی نفس پرستی، نہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلے. تو یہاں پر ان کا انجام بتا دیا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوا، کہ اپنے ہی گھروں میں وہ اوندھے پڑے رہ گئے. 79 آیت نمبر، فَتَوَلَّا أَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. افسوس بھرا جملہ ہے نا یہ. تو اے قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی، لیکن تم تو خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ اسی طرح کا جملہ ہے جب بچے غلطی کر جاتے ہیں اور والدین بچوں کے نقصان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا. یا پھر بدر کے موقع پر جب کفار مکہ کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئیں، تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو مخاطب کر کے کچھ جملے کہے تھے. تو وہی والا معاملہ ہے، حالانکہ بظاہر تو وہ سن نہیں سکتے تھے. تو یہاں پر صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم پر افسوس کرنے لگے، یا ان پر جب عذاب آیا تو اس وقت پھر یہ جملہ انہوں نے کہا تھا یا کہا ہوگا، واللہ اعلم. تو یہ قوم بھی تباہ اور برباد ہو گئی. اس کے کھنڈرات آج پڑے ہیں کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہو تو دیکھ لو، اور سبق لینے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. پھر فحش کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اور ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ فحش کا جو لفظ ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. عمل قوم لوط، زنا، باپ کی منکوہا سے نکاح کرنا، اور ہر وہ کام جو قبیح ہو، جس کو عام طور پر لوگ معیوب سمجھتے ہوں، میجورٹی جس کو معیوب سمجھتی ہو، کھلی بے حیائی، وہ سب فحش میں آئیں گے. تو اے قوم، تم وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے زمانے میں، پوری دنیا میں. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. یہ قوم لوط، لوط علیہ السلام جیسے کہ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر ایمان لے آئے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے بطور مددگار تبلیغ رسالت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت عطا کی، یعنی لوط علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف چلے گئے اور لوط علیہ السلام کو شرق اردن کی طرف بھیج دیا، جس کا صدر مقام سدوم نامی شہر تھا. یہ سدوم کی بستی تھی دراصل، جو لوط علیہ السلام جہاں پر تھے، اور یہی لوط علیہ السلام کا تبلیغ کا مرکز تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا، لیکن گمان یہی کیا جاتا ہے کہ یہ شہر بحیر مردار میں غرق ہو چکا ہے، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قوم لوط میں دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں سے جنسی خواہش پوری کرتے تھے، اور اس فحاشی یعنی اس برے کام کی ابتدا بھی یہی قوم نے کی تھی، اسی قوم نے کی تھی. اور اسی فحاشی میں اس قوم نے شہرت حاصل کی، اسی بنا پر اس برے کام کو، یعنی اس کام کا نام ہی لواطت پڑ گیا، یعنی فحاشی کی وہ قسم جس کے خلاف لوط علیہ السلام نے جہاد کیا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو اس طرح سے بہکایا، ان کی عورتوں کو، کہ کہاں تم اولاد کی تربیت کے جھنجٹ میں پڑ رہے ہو، یہ اولاد تو پیروں کی بیڑیاں ہیں، پیروں کی زنجیر ہے، تمہاری آزادی میں رکاوٹ ہے. پہلے تو 9 مہینے تمہیں تکلیف اٹھانا پڑے گا پریگنینسی کی، پھر 2 سال دودھ پلانے کو لگیں گے، پھر چھوٹا بچہ ہے اس کے کام کاج تمہیں کرنا ہوگا. تو شیطان نے اس طرح سے بہکایا ہو اور یہ لوگ اولاد کی ذمہ داریوں سے، اس کی تربیت سے بچنا چاہتے ہوں. یا پھر قتل اولاد کا بھی یہ نیا طریقہ تھا سمجھے کہ اولاد ہو ہی نہ. آپ خود بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کا تعلق کیوں رکھا ہے؟ نکاح کے ذریعے سے جائز قرار دیا ہے تاکہ نسل انسانی کی بقا کے لیے. نکاح کے مقاصد میں جو ایک اہم پوائنٹ آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کی بقا، یعنی دنیا کا کاروبار چلتا رہے، آبادی بڑھتی رہے، نسل انسانی چلتی رہے ایک وقت مقررہ تک، جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، یعنی قیامت تک. اب اگر کوئی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی وہ ضرورت پوری کرتا ہے یا شادی کرتا ہے تو اس نے تو سمجھے وہ نسل انسانی کو ختم کر رہا ہے، ہوموسیکشوالٹی جسے کہیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جس، یعنی اتنی فحش برائی کی بنا پر اس قوم پر عذاب آیا، اور ایک عذاب نہیں آیا بلکہ کئی عذابوں کو جمع کیا گیا قوم لوط پر، تو وہی کام آج دنیا کی مہذب قومیں، اپنے آپ کو مہذب کہنے والی قومیں، اس کو قانونی طور پر اپنے ملک میں جائز قرار دے رہی ہیں، قانون کا درجہ دیا جا رہا ہے، بلکہ الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے. اب یہ سیاسی طبقہ، سیاسی لیڈر لوگوں کو اس پر ابھار رہے ہیں کہ تم ہمیں ووٹ دو، ہم اگر تم ہم کو ووٹ دے کر جتواؤ گے تو ہم اس گے میرج یا لیسبین وغیرہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو ہم جائز قرار دیں گے. تو اسلام میں مرد کا مرد سے تعلق اور عورت کا عورت سے تعلق بالکل منع کیا گیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لحاف میں کوئی 2 عورتیں نہ سوئیں برہنہ ہو کر، اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر پر بھی نظر نہ ڈالے. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی کئی سالوں تک ہمیں کہیں پر بھی اس طرح کا سسٹم نہیں ملتا کہ جہاں پر جیسے یتیم خانہ ہو یا لڑکیاں ہی لڑکیاں جہاں جمع ہوں یا عورتیں ہی عورتیں جہاں جمع ہوں، کیونکہ اس سے بھی برائی پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور ایسی جگہوں پر یہ برائی پھیلتی ہے. عورت کا عورت سے جو تعلق ہوگا اسے سیحاق کہا جاتا ہے، سین ہا الف قاف سیحاق. تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. تو انہوں نے، یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے غیر فطری طریقہ اختیار کیا، حیوانی سطح سے بھی گرا ہوا فعل یہ کرنے لگے، اور یہ کام جو انہوں نے کیا یہ فطرت کے خلاف تھا. تو اس پر، یہاں پر اسی بنا پر ان کو کہا گیا کہ تم وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ آیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنی بستی سے انہیں نکال دو، یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں. دیکھا کیسا طنزیہ انداز تھا، دونوں بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں، کہ طنزیہ انداز کے بڑے پاک بنے پھرتے ہیں تو پھر ہم جیسے خراب لوگوں میں تمہارا کیا کام، تم پاک ہو تو تم خود یہاں سے نکل جاؤ. یا پھر دھمکی کہ تمہیں رہنا ہوگا تو اسی حالت کو دیکھتے ہوئے یہاں رہنا ہوگا، یا تو تم خود یہاں سے چلے جاؤ یا ہم تمہیں نکال دیتے ہیں. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. چنانچہ ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے، کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی کا کردار ہم دیکھتے ہیں، 2 لوگوں کی بیویوں کا ذکر آیا، 2 انبیاء اکرام کی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. سورۃ تحریم جب ہم پڑھیں گے وہاں ہمیں اور ڈیٹیل ملے گی. تو آپ دیکھیں کہ نبی کی بیوی ہونا کوئی کام نہیں آیا، تو جس کا عمل جیسا ہوگا اس کا بدلہ اس کو اسی حساب سے ملے گا، چاہے وہ کوئی نبی کی بیوی ہو، نبی کی بیٹی ہو یا نبی کا بیٹا ہو، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، صرف اس کا اپنا عمل صالح اسے بچا سکتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان بد کرداروں سے پوری طرح ساز باز رکھتی تھی، گھر میں کوئی مہمان آتا تو فوراً خفیہ طور پر اطلاع کر دیتی اس مہمان کے ساتھ بد کرداری کرنے کی ترغیب دینے کے لیے، لہٰذا وہ بھی اس قوم کے ساتھ اس کا انجام ہوا، ان کی بیوی کا، وہ بھی ان کے جرم میں برابر کی شریک تھی، اسی لیے اسے بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑا جو اس قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ بات جو بتائی جاتی ہے کہ ان کی بیوی بھی دراصل اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ لوط علیہ السلام تو ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے، لیکن ان کی بیوی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی، لہٰذا وہ بھی اسی قوم کے ساتھ اس عذاب میں گرفتار ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مہ برسایا، بس دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ ایک قسم کی بارش تھی جو ان مجرموں پر برسائی گئی، اور یہ عذاب والی بارش کے لیے لفظ آتا ہے امطرنا، مطر ایسی بارش کو کہتے ہیں جو عذاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، اور ریح یہ بھی عذاب کے لیے، جب ہواؤں کا ذکر آتا ہے تو ریح کا لفظ اگر وہ واحد میں استعمال ہوا ہے تب بھی وہ کوئی خوشخبری والی ہوائیں نہیں ہوتی، لیکن ریاح کا جب لفظ آتا ہے جمع کے صغے میں آتا ہے تو وہ رحمت والی ہوا کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جو قوم لوط کا انجام ہوا، یہاں پر تو جو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے اس قوم کو ان کے اس برے کام کے نتیجے میں ان پر ایسی بارش برسائی، لیکن دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی سب بستیوں کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر دے مارا گیا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے زمین کے اتنے حصے کو زمین سے علیحدہ کر کے اپنے پروں پر اٹھایا، پھر اوپر سے زمین پر پٹخ دیا، پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی، اس طرح اس بدکار قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ تو آج یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایسا عذاب آج کیوں نہیں آتا، کیونکہ آج تو یہ کام لیگلی، یعنی اس کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا گیا ہے اس کام کو۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے مرد سے مرد کی شادی کو اور عورت سے عورت کی شادی کو جائز قرار دیا ہے، آج وہاں پر قانون شادیاں ہوتی ہیں اس طرح سے، مرد مرد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ، بلکہ حکومت نے ان کو یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ ایسے لوگ بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مرد سے مرد کی اگر شادی ہوگی تو بچہ تو نہیں ہوگا، عورت کی عورت سے اگر شادی ہوگی تو بچہ تو نہیں ہوگا، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے اس فطرت کے قانون کے خلاف ورزی کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قانون۔ تو آج پھر ان پر ایسا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو ایک جواب تو ہمیں یہ مل سکتا ہے کہ قوم لوط جو تھی، لوط علیہ السلام کی قوم، وہ پوری کی پوری قوم اس جرم میں ملوث ہو چکی تھی، یعنی اس میں میجورٹی ان لوگوں کی تھی جو اس کام کو برا نہیں سمجھتی تھی، اور کھلے عام وہ اس کام کو کرنے پر راضی تھے۔ اور آج الحمدللہ پھر بھی اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ہمیشہ باقی رکھے، کہ آج اگر یہ کام ہو رہا ہے تو لوگ اس کو برا ہی سمجھتے ہیں، پوری کی پوری قوم اس کام میں ملوث نہیں ہے، چند لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو بہت بڑھاوا بھی دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر اس طرح کی فلمیں بھی بن رہی ہیں جس میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب شیطانی کام ہے اصل میں۔ دوسری بات، جب نبی کسی قوم میں آتا ہے اور وہ قوم نبی کا انکار کرتی ہے اور اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتی، تو پھر عذاب کا فیصلہ ان پر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ آج کوئی نبی تو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، وہ آ کر چلے گئے، تو اسی بنا پر اب عذاب فوراً نہیں آتا، اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ عذاب نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک قسم کا عذاب وہ بھی ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں عام ہو رہی ہیں جس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، جس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ جانتے ہوں گے کتنی عجیب قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. دنیا کو ان بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ایڈز یا اور بھی اس قسم کی بیماریاں، ایک نہیں کئی بیماریاں ہیں، اور یہ سب بیماریاں زیادہ تر انہی علاقوں میں پائی جا رہی ہیں جہاں پر ایسی چیزوں کو قانونی درجہ دے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. تو یہ دراصل کھلم کھلا فحاشی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی دیکھا جائے تو زلزلوں کی، سیلاب کی، طوفان کی صورت میں آ ہی رہا ہے، اس زمین کو دھنسایا جا رہا ہے. یا پھر پورے جو جغرافیائی حالات ہیں دیکھا جائے تو وہ سب چینج ہو رہے ہیں. بارشیں جہاں برسنا چاہیے وہاں بارشیں نہیں برستی، سوکھا پڑ جاتا ہے. جہاں پر بارش کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اس قدر بارشیں ہوتی ہیں کہ طوفان آ جاتا ہے، علاقے کے علاقے اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے دراصل دیکھا جائے تو، کیونکہ اب ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے نا. آج سائنس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، سائنس بتاتی کہ اچھا وہ فلاں چینجز کی وجہ سے بارش اتنی زیادہ ہو گئی. تو یہ دراصل وہ چینجز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں، اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے خاندان کو، ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی پیڑھی اور نسلوں کو ان سب برائیوں سے محفوظ رکھے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہذا ماپ اور تول پورا پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو. یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو. شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی جو تبلیغ کا مرکز تھا وہ مدین کا علاقہ تھا. مدین یا مدائن یا مدیان ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتایا جاتا ہے، جس کی بنا پر اس علاقے کا نام بھی وہی پڑ گیا. اور یہ علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج اغوا کے کنارے پر واقع تھا. اور یمن کے جو تجارتی قافلے یہاں سے ساحل سمندر کے پاس سے گزرتے یا یہی راستہ اختیار کرتے تھے شام اور فلسطین جاتے ہوئے، اور یہ قافلے مصر سے اسی غرض کے لیے جاتے کہ وہاں پر یہ تجارتی بڑی بڑی شاہراہ موجود تھی. تو اس بنا پر یہ پورا کا پورا علاقہ ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا. اب انہوں نے کیا کیا جو مدائن کے لوگ تھے، اہل مدین، یہ لوگ دعویٰ تو کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، مگر ان میں بھی کئی اخلاقی اور اعتقادی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں. سب سے بڑی خرابی تو شرک تھی، اور شرک کا اصل سبب ہی دراصل اللہ کی معرفت نہ ہونا ہے. جہالت کی بنا پر انسان شرک کرتا ہے. دوسری اخلاقی بیماری ان میں یہ تھی جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ یہ اپنے تجارتی کاروبار میں ہر طرح کی ہیرا پھیری کرتے تھے. جھوٹ بول کر مال بیچنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور کسی کو دیتے وقت کم دینا اور لیتے وقت زیادہ لینا، یہ ان کے جرم تھے. یعنی بددیانتی کرنا ان کا شیوا تھا. دیتے وقت تو جب چیز دیتے تو کم کر کے دیتے، اور لیتے تو اس سے زیادہ لیتے، اور اس طرح سے ڈنڈی مارتے کہ لینے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو مطلوبہ چیز کم ملی ہے. اور ایسے سارے طریقے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں پر بھی رائج ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ اپنے جو ترازو کے پلڑے ہوتے ہیں اس میں ایک طرف نیچے ہی کچھ چھوٹا سا وزن چپکا دیتے ہیں تاکہ تولتے وقت جو چیز ان کو دینی پڑے وہ کم دینی پڑے۔ کہاں لے کر جائیں گے سارا مال؟ اگر بچا بھی لیا تو کیا قبروں میں ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ڈنڈی کو اس طرح سے ڈنڈی مار دی جاتی ہے کہ جب ترازو پکڑتے وقت ہلکا سا دھکا دے دیا جاتا تاکہ جو چیز دی جا رہی ہے تول کر وہ کم دی جا سکے۔ پھر اب ترازو کا سسٹم ختم ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں اب تو پیک چیزیں آ رہی ہیں نا، مارکیٹ میں ہر چیز آپ کو پیکڈ مل جائے گی ڈبوں میں بند۔ تو کہا جاتا ہے کہ اب وزن تو اس میں کم نہیں کر سکتے، مشینوں سے وزن ہو جاتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک چیزیں سپلائی کی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں، اب کیا کریں؟ تو اب کیا یہ جاتا ہے کہ جیسے دھنیا پاؤڈر ہے یا مرچ پاؤڈر ہے یا ہلدی کا پاؤڈر ہے، جتنی بھی جو مسالے والی چیزیں ہیں یا جو پاؤڈر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ملا دی جاتی ہے۔ یہ بات ریسرچ سے، کئی لوگوں کی کمپنیاں بند ہو گئیں اس بنا پر۔ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جیسے دھنیا اور زیرہ پاؤڈر میں گھوڑے کی لید ملائی جاتی ہے کیونکہ وہ کلر میں بالکل سیم ہوتی ہے، ہلدی میں اس طرح کا پاؤڈر ملا دیا جاتا ہے اور اس یلو کلر کا پاؤڈر۔ تو یہ سب شیطان نے طریقے سجائے ہیں نا، اگر ایمانداری سے پورا اصل چیز ہی دے دیتے تو اس میں کیا نقصان ہوتا؟ تھوڑا سا ہو سکتا نفع کم ملتا، لیکن اتنا نفع بھی کافی ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اپنے رسول کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے، لہذا ماپ اور تول پورا رکھا کرو۔ تَبْخَسُ النَّاسَ، بخس کہتے ہیں کمی کو، بَخَاسِين اس کا روٹ ورڈ ہے، کمی کر دینا، کمی ہو جانا۔ تو لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے نہ دو، اور جبکہ زمین میں اس کی اصلاح ہو چکی ہے تو تم بگاڑ نہ پیدا کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ جو ہیرا پھیریاں ہیں، جو شعیب علیہ السلام کی قوم جن سے سرزد ہوئی تھی، یہ ہیرا پھیری، ان کو بھی پھر آپ دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَتَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کی ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو اور اس سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے راہزن بن کر، اس کے مفسرین نے کئی معنی لیے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ تھا کہ تجارتی راستوں پر بیٹھ کر ان قافلوں کو لوٹنے کے در پہ نہ ہو جاؤ۔ پھر یہ لوٹنا بھی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو عام صورت یہ ہے کہ جیسی کوئی رہزن کرتا ہے، کسی کمزور کا مال چھین لیتا ہے، یا تجارتی منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی اس سے مال خرید لینا اور اس کو روک کر رکھنا تاکہ منڈی میں جب کوئی چیز کی کمی ہو جائے تو پھر اس کو خوب مہنگے داموں سے بیچنا، تو دھوکے سے مال حاصل کر لینا اور سستا مال خرید لینا اور پھر اس کو مہنگا بیچنا، یہ بھی لوٹنے کے مترادف ہے، اور اللہ کے رسول نے اسے سختی سے منع کیا ہے۔ آپ نے تاجروں کو خاص طور سے منع کیا تھا کہ راستے میں جا کر لوگوں کا مال نہ خرید لو، یعنی منڈی میں آنے سے پہلے نہ خرید لو، کیونکہ تاجر پھر ایسا کیا کرتے تھے یا کرتے ہیں آج بھی کہ پہلے کا پہلے مال خرید لیتے ہیں، کسی غریب کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں غریب سے، اور سستے داموں میں مال خرید کر پہلے ہی بعد میں اس کو بازار میں لے آتے ہیں تاکہ مہنگے داموں سے بیچ سکیں۔ دوسرا مطلب وہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں انہیں ڈراؤ دھمکاؤ نہیں، یا ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات نہ پیدا کرو، یا انبیاء کے بتائے ہوئے سیدھے راستوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس طرح کے مخالفین رہے ہیں، ہر نبی کے مخالفین رہے ہیں، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ کہ اس وقت بھی کیا تھا کہ اہل مکہ، یہود، یہ سب اللہ کی راہ میں، اس دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ یہود نے بھی وہی کام کیا اور مشرکین مکہ نے بھی وہی کام کیا، ایسی حرکتیں، ایسی چالیں چلتے جس کی وجہ سے جو نئے ایمان لانے والے تھے وہ لوگ رک جایا کرتے تھے یا ان کا راستہ روک دیتے تھے۔ یہ راستوں پر بیٹھنے کا مقصد بھی کئی طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو بھتہ وصول کرنا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج تقریباً پوری دنیا میں اس طرح کا کاروبار چلا ہوا ہے، زبردستی بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ مسافروں کو، راہگیروں کو لوٹ لینا، یا زبردستی روڈ ٹیکس اس طرح کے لگا دینا جس سے مسافروں کو تکلیف ہو، یا جو لوگ شہر میں آنا چاہتے ہیں ان کو روک دینا، یا ان کو بہکانا یا دھمکانا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ یا پھر ایسا کوئی ٹیکس لگا دینا جس کی وجہ سے لوگوں کا جانا آنا مشکل ہو جائے، اتنا زیادہ مہنگائی کر دینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تقریباً ہر جگہ پر ہو گیا ہے۔ تو یہ جو بات فرمائیں گی کہ لوگوں کو راستے میں ستانے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ کہ ان کو دھمکاتے پھرو، اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ سارے لوگ آ جائیں گے جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، گلی کے نکڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ہر آنے جانے والے پر فکرے کستے ہیں، یا شریف اور نیک لوگوں کو ستاتے ہیں اور ان کا مذاق بناتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو اپنے نوجوان لڑکوں کو بھی اچھی تعلیم دینا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ کہیں گلیوں میں، روڈز پر، نکڑوں پر اس طرح سے نہ بیٹھیں کہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو۔ جب گھر کی شریف عورتیں، لڑکیاں گھر سے باہر جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، یہ نکڑوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، کہ بےچارے عزت دار لوگوں کا جانا آنا وہاں سے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے راستے کے بھی آداب ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو راستے میں لوگوں کے نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، یا جو شخص ایمان لائے اس کو اللہ کی راہ سے روکنے لگو، یا سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ، تو اس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جو کسی کو چلتے وقت کوئی ستائے یا اس کو روکے راستے سے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرنا، اللہ کے احکامات پر نقطہ چینیاں کرنا، قرآن کو یا اللہ کی کتابوں کو فرسودہ کہنا، نعوذ باللہ، رسول کی تعلیمات کی نافرمانی کرنا، کچھ لوگوں نے اس کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا ہے۔ جیسے آج کل کے جو متجددین ہیں، جو نئے نئے دین کے معنی تلاش کرتے ہیں اور دین میں نئی نئی باتیں لے آتے ہیں، یا جو ویسٹرن کنٹریز سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور ان کے کہنے میں آ کر اپنے دین کا مذاق بناتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو آج بھی ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو راستے میں بیٹھنے کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں، کہ لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، جسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوا ہے، یا پھر راستے میں بیٹھ کر جو نئے آنے والے ہیں ان کو بدزن کرنا دین سے، جیسے قریش مکہ کیا کرتے تھے، یا پھر لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا مال سلب کر لیں، یا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس سے متعلق دراصل چنگی وصول کرنا، جس کو ہم بھتہ کہتے ہیں، اس کے لیے راستوں میں بیٹھنا۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ سب ہی کچھ کرتے رہے ہوں، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ پھر کفر پر صبر کرنے کا حکم، یعنی یہ حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ کفر کر رہے ہیں تو تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ، نہیں، ان کو اس سے منع کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اس پر اگر وہ باتیں بنا رہے ہیں تو اس پر صبر کی بات کی گئی ہے۔ کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے، ایک فریق ایمان لے آیا اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جو اہل حق ہوتے ہیں، ہمیشہ غلبہ انہی کا ہوتا ہے۔ ابھی اگر غلبہ نہیں ہو رہا ہے تو تم صبر سے کام لو، یعنی شعیب علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے اللہ کے رسول سے بھی کہا جا رہا ہے، کہ اگر یہ اہل مکہ تکلیف دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو صبر سے بیٹھو، آخر کار غلبہ حق والوں کا ہی ہوگا۔ جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے نا، فتربصوا ان معکم متربصون، کہ بس انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ جس جرم میں مبتلا تھے، وہ ماپ تول میں کمی اور شاہراہ پر بیٹھ جانا تاکہ لوگوں کو ستا سکیں، لوٹ مار کر سکیں، یا ایکس وائی زیڈ جتنی بھی باتیں ہم نے ابھی پڑھی، ان سب کے لیے راستوں میں بیٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری قوم کو، ہمارے جو سربر آوردہ لوگ ہیں، جو بزنس میں ہیں، جو تاجر ہیں، اور ہر ایک کو اس طرح کی ناپ تول میں کمی سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين